الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن پاک کی آیت نمبر 196، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196، یہ قرآن پاک کی لمبی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. پچھلی کلاس میں اس آیت کی تقریباً آدھا حصہ ہم نے کیا تھا، اور اس کلاس میں آدھا حصہ کر رہے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 196 آیت سے لے کے 203 آیت تک ہیں، یہ 8 آیتیں جو ہیں یہ حج سے متعلق احکامات ہیں، یہ حج سے متعلق اور عمرے سے متعلق آیتیں ہیں. چنانچہ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے میں اپنی نیت کو خالص کر لو اللہ کے لیے. یعنی یہ سفر وہ ہو کہ جس کے اندر کوئی غرض کوئی مرض نہ ہو. اتنا یہ خالص سفر ہوتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم بھی دوسری امتوں کی طرح راہب بن سکتے ہیں، یعنی سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی عبادت میں لگ سکتے ہیں، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے منع فرمایا اور پھر فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت جو ہے وہ حج ہے، کہ یہ حج کے دنوں میں ساری چیزوں سے ایسے ہٹے کٹے کہ جیسے رہبانیت میں چلے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ حج اور عمرہ جو ہے، اللہ نے صرف حج کا نہیں بلکہ عمرے کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ جو حج اور عمرہ ہے یہ خالصتاً اللہ کے لیے کرنا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس کا حج زیادہ مقبول جس کو حج کے ایام میں پیچھے کی کوئی یاد نہ آئے. تو حج اس طرح کرنا چاہیے کہ جیسے بندہ ہر چیز سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. ہمارے حضرات نے اس کو عشق و مستی کا سفر کہا، کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا سفر ہے. تو اللہ نے بھی اسی کو پسند کیا، اس لیے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی. اور جیسے پچھلی کلاس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نیت کو خالص کرنے کا حکم تو ہر دینی کام میں دیا، کہ نماز پڑھو تو بھی اچھی نیت ہو، روزہ رکھو تو بھی اچھی نیت ہو، خالص اللہ کے لیے ہر نیت، زکوٰۃ دو تو اللہ کے لیے، صدقہ دو تو اللہ کے لیے، کسی کی مدد کرو تو اللہ کے لیے. مگر حج اور عمرے کے لیے پھر یہ الگ سے آیت کیوں آئی کہ جی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ؟ اس لیے کہ لوگ کئی مرتبہ اس میں غلطی کر جاتے ہیں، اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، سیر و تفریح اس کو بنا لیتے ہیں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں عمراء جو ہیں وہ سیر و تفریح کے لیے حج پہ جائیں گے، اور غرباء جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے، اور علماء ایک دوسرے پر تفاخر کرنے کے لیے جائیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک آیت کو خاص کیا حج اور عمرے کے لیے. اور فرمایا اس قرآن اس مبارک آیت کے اندر ایک تو نیت کو صحیح کرنے کا حکم تھا اور آگے فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تم کو روک دیا جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہونے دیا اور احرام کی حالت میں ہو تو فرمایا کہ پہلے قربانی کرو پھر اپنے جو احرام ہیں ان کو کھولو. احرام جو ہے اگر عمرہ کیے بغیر حج کیے بغیر کھول دیا تو دم دینا پڑے گا, تو وہ دم دو. اور صرف یہ نہیں مگر اب نیت کر لی تھی تو اب دم بھی دو اور پھر اس کی قضا بھی کرو, یعنی عمرہ کی نیت کی تھی اور عمرہ کیے بغیر احرام کھول دیا, اگلے سال پھر عمرہ کرو, جب موقع ملے تب اس کی قضا کر لو. تو آج اس آیت کا جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب امن ہو جائے, جب تم کو روکنا وہ چھوڑ دیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر عمرہ کرنا ہے. فَمَنْ فَإِذَا آمِنْ فَإِذَا آمِنْتُمْ اور بس جو تم کو جب تم امن کا وقت آ جائے فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ اور جو چاہے فائدہ اٹھانا عمرہ ملا کر حج کے ساتھ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِ تو اس کے پاس جو کچھ میسر ہو قربانی کے لیے اسے قربان کر دے. یہاں ایک اور حکم بیان فرمایا ہے کہ جب امن میں آؤ تو تم نے قضا تو کرنی ہے, یہ بھی فرما دیا کہ جو حج کے ساتھ عمرہ ملانا چاہے تو بس وہ قربانی کرے اور حج اور عمرے کو ملا سکتا ہے. دین اسلام سے پہلے جو حج ہوتا تھا اس میں یہ پریکٹس تھی کہ جی جو حج کے لیے جا رہا ہے وہ حج کے ساتھ عمرہ نہیں کر سکتا, بس حج کیا پھر واپس, کوئی اور عمرہ کوئی اور اس طرح کی چیز نہیں ہو سکتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرما دیا کہ جی حج کے ایام میں جو باہر سے آئیں گے, میقات کے باہر سے جو آئیں گے, یعنی جیسے ہم پاکستان سے جانے والے, کوئی امریکہ سے جانے والا حاجی ہو, کوئی انڈیا سے جانے والا حاجی ہو, وہ جب حج کے لیے جائے گا تو حج کے ساتھ عمرہ ملا سکتا ہے. اسی لیے دو مشہور نام ہیں حج کے, ایک کو حج کے حج قران کہتے ہیں, ایک کو حج تمتع کہتے ہیں. حج قران یہ ہوتا ہے کہ انسان احرام باندھتا ہے اور عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرتا ہے, جاتے ہی عمرہ کرتا ہے اور عمرے کے بعد احرام نہیں کھولتا بلکہ اسی احرام سے حج کر لیتا ہے. اور دوسرا حج تمتع ہوتا ہے کہ جاتا ہے اور جا کے عمرے کی نیت سے جاتا ہے, عمرہ کرتا ہے, احرام کھولتا ہے, حج کے ایام میں پھر احرام باندھ کے حج کرتا ہے. تو یہ دونوں طرح سے کرنا جائز ہے. تو اسلام سے پہلے عمرے کو حج کے ساتھ ملانا جائز نہیں تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے عمرے کو حج سے ملانے کی اجازت دے دی, قرآن پاک میں بھی اس کا حکم آ گیا. حج کے ایام کون سے ہوتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حج کے ایام بس وہی نو ذی الحج سے شروع ہوتے ہیں, نہیں, حج جو ہیں اس کے ایام وہ حج کے شہر حج کے مہینے ہیں اور وہ رمضان کے بعد سے شروع ہو جاتے ہیں, یعنی شوال, ذی قعدہ اور ذی الحج, یہ تینوں مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں. اسی لیے اگر کوئی شخص رمضان کے بعد یعنی پہلی شوال کے بعد اگر احرام باندھ لے حج کا تو اس کا احرام صحیح کہلایا جائے گا کہ اس نے صحیح وقت پہ احرام باندھ لیا, کہ اب حج کے ایام میں اس نے احرام باندھا ہے. تو جو مقامی لوگ ہیں مکہ مکرمہ میں رہنے والے ان کے لیے عمرہ جائز نہیں ہے حج کے ایام کے اندر, یعنی شوال, ذی قعدہ اور ذی الحج میں. ان کو کہا جاتا ہے کہ بس اب تم حج ہی کرنا. جو باہر سے آنے والا ہے اس کو حکم دیا ہے کہ نہیں, تم عمرہ ملانا چاہو تو عمرہ بھی ان دنوں میں کر سکتے ہو, ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہو. قرآن پاک میں اس کی اجازت دے دی. کیوں؟ کیونکہ باہر سے آ رہا ہے, بار بار تو آ نہیں سکتا, تو اب آ رہا ہے تو حج بھی کر لے عمرے بھی کر لے. تو قرآن پاک کی اس آیت سے ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ اگر روک دیا جائے عمرہ کرنے سے حج کرنے سے تو حدید ہے کہ یعنی قربانی دے کے دم دے کے احرام کھول لیں اور اس کی پھر قضا بعد میں کر لیں، یعنی بعد میں وہ حج اور عمرہ واپس کرنا ہوگا. دوسری بات، اس مبارک آیت سے کیا بتائی کہ جو حج کے ساتھ عمرہ ملانا چاہتا ہے کوئی اس میں حرج نہیں، حج قران کر لے، حج تمتع کر لے جس میں حج کے ساتھ عمرے ملائے جاتے ہیں. اور تیسری بات آگے اس مبارک آیت نے بتائی. تو دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ آیات ہیں. یہ جتنے بھی مسائل حج کے نکلتے ہیں نا، جو کتابیں حج سے پہلے پڑھتے ہیں، یہیں سے اخذ کیے ہوئے مسائل ہیں. تو یہ مین سورس ہے ان مسائل کی. تو گو کے بڑے واقعات اور بڑی لچھے دار تقریر نہیں ہو رہی، مگر یہ امپورٹنٹ بات معاملہ ہے، اس لیے غور کرنا ضروری ہے. تو اس مبارک آیت میں ابھی تک تین مسائل بتا دیے، حج کی نیت کا مسئلہ بتا دیا، حج سے روک دیا جائے، عمرے سے روک دیا جائے تو احرام کیسے کھولنا ہے یہ بتا دیا گیا، پھر احرام، پھر قضا کے بارے میں بتا دیا، پھر حج قران اور حج تمتع کے بارے میں اسی آیت سے پتہ چلا، اور اب اسی آیت سے اگلا مسئلہ بتایا جا رہا ہے. فرمایا فمن لم یجد، جس کے پاس قربانی کے لیے کچھ نہ ہو، حج تمتع اور حج قران کے اندر قربانی ہوتی ہے، یہ جو حج کی قربانی ہوتی ہے نا، یہ حج تمتع اور حج قران کے لیے، حج افراد کی کوئی قربانی نہیں ہوتی. تو حج افراد عام طور پہ مقامی لوگ کرتے ہیں، تو مقامی لوگوں کے لیے کوئی قربانی نہیں، وہ حج کے دنوں میں عید کی قربانی کرتے ہیں. تو عید کی قربانی اور ہے، حج کی قربانی اور ہے. تو فرمایا فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اگر کسی کے پاس قربانی کرنے کے پیسے ہی نہیں ہے، قربانی ہی نہیں ہے، تو فرمایا فمن لم یجد، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، فصیام، پھر وہ روزے رکھے، ثلاثۃ ایام، تین دن، فی الحج، حج سے پہلے پہلے تین دن رکھ لے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور سات روزے رکھے جب وہ واپس چلا جائے، تلک عشرۃ کاملۃ، اس طرح دس روزے پورے ہو جاتے ہیں. تو جس کے پاس ہدی نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، قربانی کے پیسے نہیں ہیں، اس کے لیے یہ آپشن بتا دیا گیا ہے کہ تین دن حج سے پہلے پہلے روزے رکھو گے اور سات دن حج کے بعد روزے رکھو گے. یہ دس روزے رکھنے سے قربانی کا مداوع ہو جائے گا، کمپنسیشن ہو جائے گی. تو یہ چوتھا مسئلہ اس مبارک آیت سے نکلا. پھر ایک خاص بات بتائی اور، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ جو قربانی کرنی ہے حج کے دنوں میں، یہ اس کے لیے ہے، لم یکن اہلہ، جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے آس پاس، یعنی مقامی بندے کے اوپر یہ قربانی نہیں ہے. جو باہر سے آ رہا ہے، یا قران کی نیت کر کے آ رہا ہے، یا تمتع کی نیت کر کے آ رہا ہے، اس کے لیے یہ قربانی ہے. تو دیکھیے اس مبارک آیت میں کتنے سارے حج کے مسائل آ گئے. تو یہ سات آٹھ مسائل ہیں، سات آٹھ آیتیں ہیں. اس میں حج کے ساٹھ ستر اسی مسائل جو ہیں، مین مسائل، وہ اس کے اندر سے بیان ہوتے ہیں. تو بہت امپورٹنٹ آیات. آگے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. یہ جو واتقوا اللہ ہے نا، کہ اللہ سے ڈرو، یہ بار بار بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک کا سینٹرل آئیڈیا جو ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، گناہوں کے معاملے میں ریلیکس نہیں ہو جانا. اور حج کے دنوں میں تو بہت ہی زیادہ اس کا خیال ضروری. یہ جو آٹھ آیتیں ہیں نا حج کی، یہ جو ابھی بیان ہو رہی ہیں، جس کی یہ پہلی آیت ہم نے ابھی مکمل کی، ان آٹھ آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے چار مرتبہ حکم فرما دیا تقویٰ حاصل کرنے کا. اور ہم حج پہ جاتے ہیں جیسے کوئی سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے. تو حج تو بہت ہی خوف خدا کا نام، بہت ہی اللہ کے رجوع کا نام. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت یہ حج ہے، اس کو اس طرح کرو جیسے دوسری امت والے جو تھے وہ رہبانیت میں ہر چیز سے ہٹ کٹ کے جنگلوں میں چلے جاتے تھے، یہ میری امت کے لیے یہ رہبانیت ہے. تو دیکھیے اس آیت میں بھی حکم فرمایا کہ اللہ کا تقویٰ حاصل کرو، اگلی آیت میں دو مرتبہ حکم فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ تم اپنے ساتھ زاد راہ لے کے جاؤ، یہ اگلی آیت میں جو لکھا ہوا ہے. مگر بہتر زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. پھر آگے فرمایا وَتَّقُونِ، مجھ سے ڈرتے رہو، تقویٰ مجھ سے کرو. پھر آگے جو ہے آپ پھر دیکھیں گے آیت نمبر 203، فلا اسم علیہ لمن اتقا، کہ کوئی گناہ اس کے لیے نہیں ہے جو ڈرتا ہو. واتقوا اللہ، پھر حکم فرما دیا اللہ سے ڈرتے ہو، چار مرتبہ نہیں بلکہ پانچ مرتبہ، اللہ اکبر. تو آٹھ آیتوں میں، حج کی آٹھ آیتوں میں پانچ مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا، خوف خدا رکھنے کا حکم فرمایا. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام جاتی ہے، ہر ایک نے حج پہ جانا ہوتا ہے، ہر وہ بندہ جو صاحب استعداد ہے اسے حج کرنا ہوتا ہے. اور حج کے ایام جو ہیں وہ ہم بار بار نہیں کرتے، زندگی میں ایک مرتبہ کرتے ہیں. تو لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، احکام چھوڑ دیتے ہیں، غلط لوگوں سے غلط مسائل معلوم کر کے اور اس کو گزارا کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ تھکا ہوا ہے، کسی نے کہہ دیا کہ جی دوسرے جا کے تمہاری کنکری مار آئیں گے، وہ دوسروں کے ہاتھ میں کنکری دے کے اور آرام کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اور اتنے بڑے رکن جو ہے، اتنا بڑا حج کے جو ارکان ہیں اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. تو کئی مرتبہ انسان جو ہے حج کے دنوں میں، حج کے ایام میں خوف خدا سے کام نہیں لیتا، آسانی دیکھتا ہے، حالانکہ زندگی میں ایک مرتبہ یہ موقع ہوتا ہے کرنے والا. تو اس میں اللہ نے بار بار تقوی کا حکم فرمایا. تو اس آیت میں بھی یہی حکم فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. تو عام طور پہ حاجی جو ہیں وہ احرام کی سستی کرتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کے ساتھ عمرے کا موقع ملا، اب ان کو ہم کہہ رہے ہیں جی میقات سے پہلے احرام باندھنا ہے، وہ مانے ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں جی میں نے ایئرپورٹ پہ نہیں، سب کے سامنے احرام باندھوں گا، کوئی نہیں میں نے نہیں باندھ. میں نے کہا بھائی میقات سے پہلے احرام باندھنا ہوتا ہے، احرام باندھ کے ہی آپ میقات میں داخل ہو سکتے. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں جدہ پہنچوں گا نا، بس جہاں سارے احرام والے ہوں گے بس اس وقت باندھ. میں نے کہا پھر آپ احرام کے بغیر داخل ہو جائیں گے میقات میں تو دم پڑے گا. انہوں نے کہا کوئی نہیں مجھے نہیں پڑتا، تجھے پڑتا ہوگا. میں نے کہا سبحان اللہ، یہ دیکھو. تو لوگ احرام کے معاملے میں بھی ریلیکس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سفر میں تقوی کا خیال کرو، ڈرتے رہو. شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ جی آپ نے اپنی پیر کی جو پشت ہے مردوں کے لیے وہ خالی رکھنی ہے، تو کینچی چپل پہننا ضروری ہے. اگر وہ دوسرے قسم کے چپل جو آپ کے پیر کی پشت کو کور کر لیں گے تو اس سے صدقہ واجب ہو جاتا ہے، اور پھر اگر کافی دیر تک اس کو کر لیا جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے. تو لوگوں نے بس وہی چپل، عام چپل پہننی شروع کر دی کہ جی ٹھیک ہے بہت دیر اگر ہو جائے گی تو اس سے پہلے پیر اتار لیں گے، ٹانگ اتار یعنی پیر نکال لیں گے چپل میں سے، تو پھر یہ ہے کہ دم واجب نہیں ہوگا. ہاں دم واجب نہیں ہوگا، مگر یہ ضرور ہوگا کہ آپ یہ سفر تقویٰ کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح عورتوں سے کہا جاتا ہے کہ چہرے کے اوپر آپ کا کپڑا نہ لگے، تو جو نقاب کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں بس وہ کہتی ہیں کہ جی میں نے آپ کپڑے کو چہرے کے ساتھ ہی لگانا ہے کیونکہ حکم تو یہی ہے نا کہ جی چند گھنٹے اگر لگا کے رکھو گے تو صدقہ واجب ہوگا، دم تو واجب نہیں ہوگا. تو کئی مرتبہ پورا پورا سفر جو ہوتا ہے وہ احرام جو ہے وہ منہ کے ساتھ ہی لگا ہوا ہوتا ہے. تو یہ فتوے کے اعتبار سے تو آپ نے اپنے آپ کو گزار لیا، مگر جو اس کی اسپرٹ ہے نا حج کی، کہ بندہ تقوے کے ساتھ اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنے کے ساتھ محبت کے ساتھ جو سفر کر رہا ہوتا، یہ اسپرٹ جو ہے یہ خالی ہو جاتی. جو سیر و تفریح کے لیے کر رہا ہوتا ہے حج اور عمرے، یہ ان کے کام ہیں کہ ان چیزوں کا خیال نہ کرے. پھر ماشاء اللہ اتنی بڑی اللہ نے توفیق دی مسجد حرم میں بیٹھنے کی، عام مسجد میں جانا ہی اتنی بڑی اللہ کی توفیق کہ مسجد میں جانے والے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. اب سوچیے عام مسجد میں جو آ جا رہا ہے اس کے ایمان کی گواہی دے دو، تو جو مسجد حرام مکہ مکرمہ کی بیت اللہ والی مسجد میں جو جا رہا ہے اس کی کیا شان ہوگی کہ جہاں ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کا ثواب رکھتی. اور حاجی جو ہیں وہ حج پہ جاتے ہیں اسی مسجد میں بیٹھ کے گپے لگا رہے ہوتے ہیں، اسی مسجد میں بیٹھ کے غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسی مسجد میں بیٹھ کے جو ہے وہ دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی بھی مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرتا ہے شیطان کی فرشتے اس کے اوپر لعنتیں برسا رہے ہوتے ہیں. تو عام مسجدوں میں جب فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے تو وہ اتنے تقوی کا مقام اللہ کا گھر ہے جہاں اس مسجد کے اندر بیٹھ کے جب دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں غیبتیں ہو رہی ہیں تقوی کا خیال، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقصد جو ہے اس سفر کا اللہ کی محبت نہیں ہے، اس سفر کا مقصد جو ہے وہ سیر و تفریح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان مبارک آیتوں میں پانچ مرتبہ فرما دیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا اس سفر میں یہ عام سفر نہیں ہے، ہر ہر حکم کا خیال کرنا. تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے، اس لیے یہ مبارک آیتیں ان احکام کے لیے رکھ دی. اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو اتنی ڈیپتھ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. اگلی آیت میں فرمایا الحج اشہر معلومات، یہ جو حج ہے یہ چند مہینے ہیں معلوم، جیسے کہ بتایا تین مہینے ہیں. کون سے تین مہینے؟ رمضان کے بعد والا مہینہ یعنی شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج، یہ تین حج کے اشہر ہیں. اشہر کہتے ہیں مہینوں کو، شہر کی جمع اشہر. پھر فرمایا فمن فرض، جس شخص نے لازم کر لیا فیہن الحج، ان میں حج، یعنی جس نے نیت کر لی حج کی، جو حج کے لیے جا رہا ہے، فلا رفسا، تو وہ بے حجاب نہ ہو، ولا فسوقا، اور نہ ہی گناہ کرے، ولا جدالا، اور نہ ہی جھگڑا کرے، فی الحج، حج کے زمانے میں. یعنی حج کے زمانے میں حاجی جب احرام باندھ لیتا ہے اب اس کے لیے ان ایام میں یہ کام جو ہیں اس کی اجازت نہیں ہے. رفث کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کا تعلق شہوت کے ساتھ ہے، جس کے اندر بدنگاہی بھی آتی ہے، جس کے اندر میاں بیوی والے تعلقات بھی آتے ہیں، جس کے اندر اور اس سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں، انسان گفتگو اس قسم کی کر رہا ہو یا میسج اور ای میل اس قسم کے کر رہا ہو، یہ تمام چیزیں رفث ہیں. حج کے اندر اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، کہ یہ وہ عبادت ہے جس میں بندہ اللہ کی طرف یکسو ہو جائے. ہمارے حضرت ایک بڑا زبردست شعر پڑھتے ہیں، کہ جو لوگ اس طرح سے یکسو نہیں ہوتے ان کے لیے، کعبہ بھی گئے پر نہ گیا خیال بتوں کا، کعبہ بھی گئے پر نہ گیا خیال بتوں کا، زمزم بھی پیا پر نہ بجھی پیاس جگر کی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ان نفسانی شیطانی شہوانی خیالات سے پاک ہی نہیں کر پاتے۔ حج کے اندر رفث سے بھی منع کر دیا، فسوق سے بھی منع کر دیا۔ فسوق فسق سے نکلا ہے، فسق کا مطلب ہوتا ہے گناہ کرنا، تو گناہ سے بھی منع کر دیا۔ نامحرم کے ساتھ گفتگو سے منع کر دیا۔ کئی مرتبہ رات کو دیر ہو جاتی ہے اور حاجی جو ہوتے ہیں کیونکہ طبیعتیں بنی نہیں ہوتی، اس لیے پاکستان میں بھی فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے، حرم کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے ماشاءاللہ، تو فسوق سے بھی منع کر دیا۔ ولا جدال، اور جدال سے منع کر دیا۔ جدال کہتے ہیں جھگڑے کرنے سے، اور جھگڑا کرنا جو ہے وہ سفر میں کئی مرتبہ سچویشنز ایسی آ جاتی ہے کہ انسان جھگڑے پہ مجبور ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ حج جو ہے یہ اصل میں صبر کا وقت ہے کہ رفث بھی نہیں کرنا، اپنی شہوات کو پورا نہیں کرنا، کوئی گناہ نہیں کرنا۔ اور پھر تیسرا فرمایا کہ بحث مباحثہ لڑائی جھگڑا یہ بھی نہیں کرنا۔ یہ جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یہ سارے حج کو خراب کر دیتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ انسان کو خود کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ بار بار یہ عاجز یہ حدیث بیان کرتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت میں داخلے کی ضمانت دیتا ہوں جو بحث کرنا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق ہی پر کیوں نہ ہو۔ یہ بحث کرنا چھوڑنا جو ہے نا، یہ بڑا مشکل کام ہے، مردوں کے لیے بھی مشکل ہے، عورتوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی یاد ہو، جو عقل رکھتا ہو۔ تو یہ بحث جب انسان کرتا ہے، بحث بڑھتی ہے تو غصہ آتا ہے، غصے کے بعد تو انسان شیطان کے ہاتھ میں فٹ بال ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی حق بات کے اوپر ہی لڑائی ہو رہی ہو، مگر یہ غصہ جو ہے وہ انسان کو بالکل ایسی چیزیں کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ وہ چیزیں کرنا جو ہے اس کے بعد اس کو پشیمانی بھی ہوتی ہے۔ غصے کے بعد جو نقصان ہوتا ہے غصے سے پہلے والے نقصان سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حج کے دنوں میں یہ تینوں چیزوں سے منع فرما دیا۔ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ تم نیکی کرتے ہو، يَعْلَمَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو جانتا ہے۔ تو اب حج پہ جب جاؤ تو اپنی نیکیاں بیان بھی نہ کرتے رہو۔ جب تم نے رفث سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا، فسوق سے بھی بچا لیا، اور تم نے اب لوگوں کے ساتھ بحث مباحثے سے بھی بچا لیا، تو اب آخری چیز یہ رہ جاتی ہے کہ جب اتنی نیکی کر رہا ہے تو اب انسان کے دل میں آتا ہے کہ جی کوئی اپریسیشن تو ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے، اس کو اپنے اور اللہ کے بیچ میں رکھو۔ لوگوں کو بیان نہ کرتے پھرو کہ جی میں یہ بھی کر رہا ہوں ماشاءاللہ، آج کل تو میں اتنے پارے قرآن کے پڑھ رہا ہوں، حج کے ایام ہیں نا تو فکر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو بندہ باتیں کرتا ہے یہ در حقیقت اپنے اجر کو کم کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم نیکی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور تم زیادہ راہ لے لیا کرو. یہ نہیں کہا کہ جی تم سفر پہ جاؤ تو کوئی چیز اپنے ساتھ نہ لے جاؤ. ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ ساتھ لے کے جانی ہیں. دوائیاں ہیں, کپڑے ہیں, خرچہ ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. مگر فرمایا کہ ان چیزوں میں گم نہ ہو جانا, انہی کو مقصد نہ بنا لینا. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, اصل چیز جو لے کے جانے والی ہے وہ تو تقویٰ ہے, نیکی ہے, یہ چیز لے کے جانے والی ہے. وَاتَّقُونِ, اور مجھ سے ڈرتے رہو. یا اولی الالباب, اے عقل مندو. دیکھیے اس مبارک آیت میں, ان دو آیتوں میں تین مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے تقوی کی ڈیفینیشن کی, تعریف کی. انہوں نے فرمایا متقی شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کی خواہشات اگر ایک پلیٹ میں ڈال کے لوگوں کو دکھائی جائیں تو اس کے اندر کوئی بھی شرمندگی کا پہلو نہ ہو. متقی شخص کون ہے؟ کہ جس کے دل کی خواہشات اگر ایک پلیٹ میں رکھ کے سب کو دکھا دی جائیں تو کوئی اس کے لیے شرمندگی کا پہلو نہ ہو. تو تقویٰ ایک ظاہری چیز نہیں ہے, تقویٰ دل کے اندر کی ایک چیز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا تقویٰ ہا ہونا, یہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے, یہ دل کے اندر ہوتا ہے. تو تقویٰ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ سے خوف ہو, گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہو, یہ تقویٰ ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ تقویٰ نصیب فرمائے. یہ جو حج کے ایام ہوتے ہیں ان ایام میں اللہ تعالی ہمیں تقوی کے ساتھ, خدا خوفی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو مہینہ اب چل رہا ہے, یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اور اس مہینے کے بارے میں ہمارے مشائخ نے کچھ فرمایا ہے. آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں نا حج سے متعلق, یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا اس مبارک مہینے سے کوئی تعلق نہیں, بڑا گہرا تعلق ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ حج رمضان کا مہینہ کام کا مہینہ ہے اور حج جو ہے وہ انعام کا مہینہ ہے. تو ہمارے مشائخ جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو اچھی طرح سے رمضان گزارتا ہے, عبادت میں یکسوئی کے ساتھ گزارتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پہ حج کی توفیق عطا فرماتے ہیں. جب کسی آرگنائزیشن میں لوگ اچھا کام کرتے ہیں نا, تو وہ اچھا کام کرتے ہیں, محنت زیادہ کرتے ہیں, تو سال کے آخر پر عام طور پہ تقریب ہوتی ہے, اور وہ تقریب جو ہے وہ جو آرگنائزیشن کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے نا وہ اپنی آفس میں کرواتا ہے, بلواتا ہے سب کو کہ جی آؤ ادھر, سب کھانا پینا بھی ہوگا اور میں تمہیں انعام دوں گا. تو فرمایا بالکل اسی طرح جو رمضان میں محنت کرتا ہے, رمضان میں اللہ کو مناتا ہے, خشوع و خضوع کے ساتھ رمضان گزارتا ہے, عبادت میں رمضان گزارتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں آؤ میرے پریزیڈینشل پیلس میں, آؤ میرے حرم میں, آؤ یہاں آ کے انعام دوں گا. انعام کیا ہوگا؟ کہ حج کے اندر جو دعائیں مانگو گے ان دعاؤں کو قبول کروں گا, جو لینے آؤ گے وہ میں دوں گا. تو اسی لیے جو لوگ رمضان میں اچھی عبادت کرتے ہیں, کئی مرتبہ ان کے پاس جانے کے وسائل نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ ان کو بھیج دیتے. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کے پاس بہت وسائل ہوتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جس کے پاس اتنا ہے کہ ہر روز اپنا پلین لے کے جانا چاہے پاکستان سے سعودی عرب عمرہ کرنے کے لیے تو جا سکتا ہے. مگر ایک مرتبہ بھی عمرہ کرنے کی توفیق نہیں ملی، ایک مرتبہ بھی اس گھر کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں رمضان کو خوب عبادت میں گزارتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، اپنا سکیڈول صحیح کرتے ہیں، صبح شام ایک ہی دھن ہوتی ہے کہ اس رمضان کو میں پکی طریقے سے گزاروں۔ اللہ تعالیٰ وسائل کے بغیر بھی اپنے گھر پہ بلا لیتے ہیں کہ جی اب اس کو انعام دینا ہے، اس نے کام کے مہینے میں کام کیا ہے تو انعام کے مہینے میں اس کو انعام ملے گا۔ تو یہ سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو جو شخص یہ چاہے کہ مجھے اللہ کے گھر کی زیارت ہو، اللہ کے محبوب کے در کی زیارت ہو، تو اسے چاہیے کہ رمضان میں خوب عبادت کرے، دیوانہ وار عبادت کرے۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ بندہ ہمتیں توڑ بیٹھتا ہے کہ جی بس تھکے ہوئے تھے، پورا دن روزہ جو رکھا ہے، اب کیسے تراویح پڑھوں، یا اللہ۔ سوچیں تو صحیح کہ یہ تراویح جو ہے یہ قیام اللیل، رات کی عبادت، رات کی وہ عبادت کہ جس کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عبادت کرنے والا یہ ایسے ہے کہ اگر یہ ہاتھ اٹھائے تو میں اس کی تمام دعاؤں کو قبول کروں۔ اور یہ رات کی عبادت وہ وقت ہوتی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ان رات کی عبادت کرنے والے اللہ کے پسندیدہ لوگوں کو خود اٹھاتے ہیں، اور جن کو اللہ پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان کو پڑھنے کی توفیق نہیں دیتے۔ تو یہ اللہ کے مقربین کا معمول، اور ہم کہتے ہیں جی ہم تھکے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر پورا سال جو کوتاہی ہوئی اس کے اندر تہجد کی نماز میں، رمضان میں اللہ نے اتنا بڑا موقع دیا ہے، اور صرف موقع نہیں دیا، 70 گنا اجر کو بھی بڑھا دیا کہ تم اب رمضان میں جب یہ قیام اللیل کرو گے، راتوں کو عبادت کرو گے، اجر 70 گنا زیادہ۔ تو یہ تو کمانے کا مہینہ، اور ہم پتہ نہیں کن چکروں میں لگے ہوئے ہیں، کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایکسکیوز بنا رہے ہیں۔ گھر میں شادی ہوتی ہے نا بھائی کی، تو ہم سب سے معذرت کر لیتے ہیں، جی بھائی کی شادی ہے، اس کی تیاریاں میں مجھے ٹائم دینا ہوگا، اور بہت ہی پرفیکٹ ارینجمنٹس کرتے ہیں، زبردست کپڑے بنتے ہیں، زبردست ارینجمنٹس ہوتی ہیں، سب کچھ زبردست ہوتا ہے، نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، نہ کوئی اور چیز ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے، ہر چیز کو پیروں سے کچل دیتے ہیں۔ ہوتی بھی ہوگی بیماری، سر میں تکلیف ہوتی ہوگی، کوئی اور چیز ہوتی ہوگی، کوئی اور مسئلہ آتا ہوگا، مگر آپ خود اپنے ہاتھوں سے وہ مسائل کو حل کرتے ہیں کہ جی ان تیاریوں میں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، یہ تیاریاں پوری ہونی چاہیے۔ اور اللہ والے جو ہیں وہ رمضان المبارک کے معاملے میں ایسے کرتے ہیں کہ جی اس مہینے میں مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کہ اس میں عبادت کروں گا تو یہ میرے حج کی تیاری ہے۔ چنانچہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے تھے، 29ویں شعبان ہوتی نا رمضان سے ایک دن پہلے، تو اپنے خادم کو بلاتے اور اس کو ایک بہت بڑی بوری دیتے ہیں، یہ بوری لے لو، اس مہینے میں جتنے خط آئیں ان کو اس بوری میں ڈال دینا، رمضان کے بعد اللہ نے زندگی دی تو ان خطوں کا جواب دوں گا۔ تو جیسے عورتیں شادی کی تیاریوں کے لیے پہلے سے ارینجمنٹ کر لیتی ہیں نا کہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے، یہ اللہ والے رمضان کے لیے پہلے سے ارینجمنٹ کر لیتے ہیں کہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ پورا مہینہ اعتکاف حضرت کی مسجد میں ہوتا، اور پہلی رمضان المبارک کو اعتکاف کرنے والے اتنے ہوتے کہ مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اتنی ذوق اور شوق کے ساتھ رمضان کماتے۔ یہ تو کمانے کا مہینہ ہے۔ جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان غلطیوں سے نجات کا مہینہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر رات میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور جو اس میں بھی بے طلب ہو کے رہے تو پھر کیا فائدہ۔ اس لیے اس مبارک مہینے کو خوب ذوق شوق کے ساتھ گزاریں، اور یہ عبادت کو مارے باندھے نہ کریں، عبادت کو شوق اور محبت کے ساتھ کرے. ایک مزدور کی ہوتی ہے نا کام کرنے کی. ایک مزدور تھا ایک فرہاد تھا, دونوں جو ہیں وہ پہاڑ کو توڑ رہے تھے. مزدور کو تو پیسے مل رہے تھے, فرہاد کو یہ کہا گیا تھا کہ تیری جو محبوبہ ہے نا شیریں, وہ تجھے اسی وقت ملے گی جب تو یہ پہاڑ توڑے گا. تو مزدور جو تھا وہ تو بس مارا باندھا کرتا تھا, جان چھڑواتا تھا. فرہاد کو لوگ دیکھتے تھے کہ وہ زور زور سے ضربے لگاتا تھا اور بہت تیزی سے کام کرتا تھا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تو اتنی زور زور سے ضربے کیسے لگاتا ہے, وہ مزدور دیکھ وہ تو بالکل ہی پریشان ہو جاتا ہے اس ضربے لگانے سے. اس نے کہا کہ بھائی میں جتنی ضربے لگاتا ہوں ہر ہر ضرب کے ساتھ مجھے محبوب کے وصل کا مزہ ملتا ہے, ہر ہر ضرب کے ساتھ میری محبت بڑھتی ہے. تو عبادت جو ہے وہ مزدور والی نہ کریں, فرہاد والی کریں کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہے تو عبادت کو یکسوئی کے ساتھ کریں. عام طور پہ مسائل میں گھری ہوئی بیچاری عورت ہوتی ہے وہ عبادت نہیں کر رہی ہوتی, وہ ٹکرے مار رہی ہوتی ہے. ٹکرے نہ ماریں, عبادت کریں. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عبادت فرمائی ہے وہ کریں. ان تعبد اللہ کانک ترا, اس طرح عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو ٹکرے نہ مارو, یکسوئی والی عبادت کرو. اس مہینے کو ذرا یکسو کرو. یہ جو مسائل ہیں نا, افطاری کے مسائل, کھانے کے مسائل, کپڑوں کے مسائل, انکل کے مسائل, امی کیا کہیں گی اس کے مسائل, فلاں کو فون کرنے کے مسائل, ای میلز کی رپلائی کرنے, یہ تمام مسائل کو تھوڑے دنوں کے لیے ان مسائل کو سائڈ پہ کریں اور یکسوئی کے ساتھ ان معاملات کو رمضان کے مہینوں کو گزاریں. اللہ تعالیٰ کے ہم سب محتاج ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں یکسوئی کے ساتھ یہ مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, عبادت میں یکسوئی عطا فرمائے, اپنے معمولات کرنے میں اللہ تعالیٰ یکسوئی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک ہمیں پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.